تیار کردہ علمی کیسٹ گھر کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ نوٹ فرما لیں. علمی کیسٹ گھر دکان نمبر 5 فاطمہ پلازا بالمقابل مدنی مسجد پڈلبی ایریا کراچی. فون نمبر 6370813.
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، چند حدیثیں ہیں اور سب کے سب دنیا کی حقیقت بیان کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف انداز سے باتیں ارشاد فرمائیں. ان میں سے پہلی حدیث ہے حضرت عبید اللہ ابن محسن رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من اصبح آمناً فی بدنی آمناً فی سربی معافاً فی بدنی عنده قوت یومی فکأنما حیزت له الدنیا بحذافیرها. معنی اس کے یہ ہے کیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کی صبح اس حالت میں ہو کہ وہ اپنے گھر میں سر چھپانے کی جگہ میں یعنی گھر میں بے خوف ہو یعنی اسے کوئی خطرہ نہ ہو کسی دشمن کا کسی ظالم کے ظلم کا گھر سے نکال دیے جانے کا یا اور کوئی خطرہ نہ ہو بے خوف طریقے پر اپنے گھر میں صبح کی اس نے اور معافن کی بدنی اور اپنے بدن میں اس کو کوئی تکلیف نہ ہو صحت کی حالت میں ہو عافیت کی حالت میں کوئی تکلیف نہ ہو کوئی بیماری نہ ہو. عندہ قوت یوم اور ایک دن کے کھانے کا انتظام موجود ہو ایک دن کے کھانے کا انتظام موجود ہو. یہ تین باتیں جس کو حاصل ہوں گھر میں بے خوف ہو بدن میں عافیت ہو اور ایک دن کے کھانے کا انتظام موجود ہو فکأنما حیزت له الدنیا بحذا فی رہا تو گویا اس شخص کے لیے دنیا پوری کی پوری اس کو جمع کر کے دے دی گئی. یعنی جب یہ تین باتیں حاصل ہو جائیں تو دنیا کی جتنی ضرورت ہے وہ اس کی پوری ہو گئی. اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس کو عافیت ملی دنیا جتنی ضرورت کے مطابق تھا وہ مل گئی اور اس کو ناشکری میں مبتلا نہ ہونا چاہیے. تو اس حدیث میں دو باتوں کی تلقین فرمائی گئی ہے جو ہم سب کے لیے بڑا عظیم سبق ہے. ایک بات تو یہ کہ انسان کو شکر کی عادت ڈالنی چاہیے ناشکری سے بچنا چاہیے. یہ جو صبح شام ہم لوگ ناشکری میں مبتلا رہتے ہیں کہ انواع و اقسام کی نعمتیں اللہ تبارک و تعالی نے دے رکھی ہیں, اس کی نعمتوں کی بارش برس رہی ہے, ذرا سی کوئی طبیعت کے خلاف بات ہو گئی تو ایک دم سے ناشکری کرنے لگے کہ گویا ساری نعمتیں تو ایک رکھی رہ گئی اور ایک ذرا سی تکلیف ذرا سی پریشانی اس کو لے کر بیٹھ گئے اور اس کی وجہ سے ناشکری کرنے لگے. تو یہ جو ہے یہ بڑی خطرناک بات ہے. حضور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تین باتیں جب میسر آ گئیں تو سمجھو دنیا پوری مل گئی, اس سے زیادہ اگر نہیں ملی تو اس پر شکوا کرنے کا کوئی موقع نہیں, اس پر ناشکری کرنے کا کوئی موقع نہیں. یہ جو جملہ کبھی کبھی اکثر لوگوں کی زبان پر آتا ہے, پوچھو بھائی کیا حال ہے, کیسے مزاج ہیں, تو کہتے ہیں بھائی گزر رہی ہے, ٹائم پاس ہو رہا ہے. یہ جملہ زبان پر اکثر لوگوں سے آ جاتا ہے. اللہ بچائے, یہ بڑی ناشکری کا کلمہ ہے کہ گزر رہی ہے. کیا مانا کہ حقیقت میں کوئی نعمت تو میسر ہے نہیں اور تکلیفوں کا عالم ہے, لیکن میرا یہ حوصلہ ہے کہ میں اس کو گزار رہا ہوں, میرا حوصلہ ہے کہ میں اس زندگی کو اس حالت میں بھی گزار رہا ہوں اور وقت پاس کر رہا ہوں. اللہ بچائے, یہ بڑا ناشکری کا کلمہ ہے. ارے بھائی جب کوئی پوچھ رہا ہے کہ کیسے مزاج ہیں کیا حال ہے, تو جو نعمتیں میسر ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کا دھیان کرو اور اس کا دھیان کر کے پہلے اس کا شکر ادا کرو. اللہم لک الحمد و لک الشکر, الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ الحمدللہ اس نے بڑی نعمتیں عطا فرمائی. اگر کوئی چھوٹی بات تکلیف ہے وہ تکلیف میں کہہ دو اپنے مالک سے کہ یا اللہ نعمتیں تو آپ کی بے شمار ہیں اور یہ تکلیف کی حقیقت میں نعمت ہی کا ایک عنوان ہے, لیکن میں کمزور ہوں اس کا تحمل نہیں کر سکتا, اے اللہ اپنی رحمت سے یہ تکلیف بھی دور فرما دے. یہ کہو نہ یہ کہ یہ کلمہ ناشکری کا زبان پر آئے کہ میں گزار رہا ہوں زندگی وہ بڑی مشکل سے گزار رہا ہوں. یہ ساری مصیبت کیوں آتی ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ ذہن میں پہلے اپنے ایک بہت بڑا منصوبہ بنا لیا کہ دنیا میں یہ کچھ حاصل کرنا ہے, ایک اتنا شاندار بنگلہ ہونا چاہیے, یہ کار ہونی چاہیے, اتنے نوکر ہونے چاہیے, اتنی اولاد ہونی چاہیے, اتنا روپیہ بینک بیلنس ہونا چاہیے, ایسی تجارت ہونی چاہیے, یہ پہلے منصوبہ اپنا دماغ میں بنا لیا. اب اگر اس میں کہیں کہیں کوئی اوچھ رہ گئی یعنی کوئی کمی رہ گئی تو بس ناشکریہ کہ بھائی گزر رہی ہے گزار رہے ہیں زندگی, ناشکریہ کرے گا. حضور اقدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارک میں اصل میں توجہ اس بات کی طرف دلائی کہ یہ بڑے بڑے منصوبے جو تم نے بنا رکھے ہیں ذہن میں کہ دنیا اس وقت دنیا کا تمہیں راحت کہلائے گی جب تمہارے وہ منصوبے پورے ہوں گے, تو یہ بات سب سے بڑی غلطی ہے. تین باتیں اگر تمہیں حاصل ہیں کہ گھر میں اطمینان سے ہو, جسم میں عافیت ہے, کوئی بیماری نہیں ہے, اور ایک دن کے کھانے کا انتظام موجود ہے اپنا اور اپنے بیوی بچوں کا, تو کونما حیزت لہو دنیا بحضا فی رہا, ساری دنیا تمہیں مل گئی. تو اب اگر کوئی آدمی اپنے ذہن میں یہ بات رکھے گا تو یہ ہے دنیا جو مجھے ملنی ہے, تو اب اگر اس سے زیادہ ملے گی تو شکر کرے گا کہ بھئی میں مستحق تو کم کا تھا, اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے زیادہ دے دیا اگر زیادہ مل گیا, اور اگر اس سے زیادہ نہ ملا تو کم از کم ناشکری نہیں کرے گا, کہے گا کہ بھئی دنیا تھی ہی اتنی ملنی ہی اتنی چاہیے تھی. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب سے بڑی جو غلطی ہے جو ہم لوگ کرتے ہیں جس میں مبتلا ہوتے ہیں کہ پہلے منصوبے خود بنائے, اس میں کہیں کمی کوتاہی رہ گئی تو نہ شکری کرنی شروع کر دی, اس کا ازالہ فرما دیا, تو فکأنما حیضت لہ الدنیا بحراکیرہا. تو ایک تو یہ بات اس حدیث میں ہمیں سبق دیا گیا ہے شکر کا. اب دیکھو اس میں ہر آدمی چونکے گا اس بات پر کہ صرف ایک دنیا ایک دن کے کھانے کا ذکر ہے, کہ ایک دن کے کھانا اگر موجود ہے تو سمجھو ساری دنیا مل گئی. ارے بھائی اگلے دن کیا ہوگا, اگلے دن اور اس سے اس کے بعد؟ تو اشارہ اس بات کی طرف فرما دیا کہ بھائی اگلے دن کا کیا پتہ آئے گا بھی کہ نہیں آئے گا, اور جس مالک نے آج عطا فرمایا ہے تو وہ کل بھی دے گا, جس نے آج عطا فرمایا وہ کل بھی دے گا. ارے وہ ان اللہ و رزاق ذو القوۃ المتین وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها, زمین پر چلنے والا جو کوئی جاندار ہے اللہ نے اس کا رزق اپنے ذمے لے رکھا ہے. یعلم مستقرها ومستودعها, اللہ تعالیٰ اس کا عارضی ٹھکانہ بھی جانتے ہیں اور مستقل ٹھکانہ بھی جانتے ہیں, وہی پہنچائیں گے. لیکن یہ ہے کہ بھائی آج کا تو ہے, کل کو پھر محنت مزدوری کرنا اور جو کچھ محنت مزدوری کر کے اللہ پر بھروسہ کرنا کہ اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ انشاءاللہ عطا فرمائیں گے. تو اس واسطے اس کے بارے میں اگر بالکل کل کا پورا اطمینان موجود نہیں, پورا سامان موجود نہیں, تب بھی اللہ پر بھروسہ کر کے یہ چیز جو حاصل ہے اس پر پہلے شکر ادا کر لو. جب اس پر شکر ادا کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ فرمایا کہ لئن شکرتم لازیدنکم, شکر کرو گے تو ہمیں تمہیں اور دوں گا, اور بھی ملے گا انشاءاللہ. تو شکر ادا کرو. ایک سبق تو یہ تھا, اور دوسرا سبق جو اسی, یعنی پہلا سبق تو یہ ہوگا کہ شکر ادا کرو, جو کچھ ملا ہوا ہے اس کو دیکھو, جو نہیں ملا اس کی شکوے شکایت میں پڑنے کے بجائے, اس کی ناشکری کرنے کے بجائے جو پہلے ملا ہوا ہے اس کا شکر ادا کر لو, تو اللہ تعالیٰ پھر اور بھی دے دیں گے. یہ سبق تو پہلا. اور دوسرا سبق جو اسی کا تتمہ ہے وہ یہ کہ قناعت دنیا میں عافیت اور اطمینان کا راستہ قناعت کے سوا کچھ اور نہیں. قناعت کیا؟ کہ جائز طریقے سے مناسب تدبیر کے تحت جتنا کچھ اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرما دیا اس پر مطمئن ہو جائے, حوث نہ کرے, حرص نہ کرے, بلکہ جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مناسب و حلال طریقے سے عطا فرما دیا ہے اس کو اپنے ہاتھ میں کافی سمجھے اور اس کے اوپر مطمئن ہو جائے. اس کے سوا دنیا میں خوش رہنے کا کوئی اور راستہ ہے نہیں. مال و دولت کے ذخیرے لگا لو اور مال و دولت کے انبار جمع کر لو, بینک بیلنس کے تومار جمع کر لو, کوٹیاں بنگلے بنا لو, گارے رکھ لو, جو چاہو کر لو, اگر قناعت نہیں ہے, اگر قناعت نہیں ہے تو ان کوٹھیوں بنگلوں میں بھی تمہیں سکون نہیں ملے گا, اس مال دولت کے ڈھیر میں بھی تمہیں سکون نہیں ملے گا. اور اگر قناعت کی دولت میسر ہے تو یقین رکھو چٹنی روٹی میں بھی وہ مزہ آ جائے گا اور وہ اتنا سکون نصیب ہو جائے گا جو بڑے بڑے بنگلے اور کوٹھیوں میں اور اعلیٰ درجے کے کھانوں میں میسر نہیں آتا. تجربہ کر کے دیکھ لو. آج یعنی لوگ دنیا ٹھیک پیمانے سے ناپتے ہیں. دیکھو ایک آدمی جس کے پاس کچھ زیادہ روپے پیسے نہیں ہیں, وہ جب دیکھتا ہے کسی بڑے دولت مند کو کہ اس کے پاس پیسے بہت ہیں, اس کی فیکٹریاں کھڑی ہوئی ہیں, اس کے پاس نوکر چاکر ہیں, بینک بیلنس ہے, جو چاہے کرتا ہے, تو معلوم ہوتا ہے کہ بڑا یہ آدمی بڑا خوش نصیب ہے, اور اس کو خوش نصیب سمجھ کر دل میں اپنے بارے میں حسرت بھی پیدا ہوتی ہے. ہمیں یہ بات میسر نہیں آئی. اور دل چاہتا ہے کہ ہمیں بھی مل جائے, لیکن تمہیں کیا پتا کہ اس مال و دولت کے پیچھے, ان کوٹری بنگلے کے پیچھے اس کو سکون میسر ہے کہ نہیں. یقین رکھو کہ نہ جانے کتنے واقعات خود میرے علم, چونکہ لوگ آ کر اپنے اپنے اندر کے حال مجھے بتاتے ہیں, تو میں بعض اوقات حیران ہوتا ہوں کہ ایک عام آدمی اس شخص کو دیکھے گا اور اس کے ظاہری حالات کو دیکھے گا تو یہ سمجھے گا کہ دنیا کی عظیم ترین دولت اس کو ملی ہوئی ہے, اور کاش میں بھی اس جیسا بن جاؤں. لیکن اس کو کیا پتا اس کی اندرونی زندگی میں کیا عذاب کھڑا ہوا ہے اور کس مصیبت میں یہ مبتلا ہے. مجھ سے رو رو کر بڑے بڑے دولت مند امیر لوگوں نے یہ کہا کہ کاش ہمیں یہ روپیہ نہ ملا ہوتا, کاش ہمیں یہ دولت میسر نہ آئی ہوتی, تو ہمیں زیادہ امن و سکون اور زیادہ آفت میسر ہوتی. حضرت حکیم علی مطمئن خان کے رسول اللہ تعالیٰ صدر نے اپنے مواعظ میں ایک قصہ لکھا ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ ایک بزرگ کے پاس گئے اور جا کر کہا کہ مجھے آپ میرے لیے یہ دعا کر دیجئے کہ میں دنیا کا سب سے زیادہ بے کیا کہنا چاہیے ایسا انسان بن جاؤں کہ جس کو ساری دولتیں میسر ہیں, خوشیاں میسر ہیں اور تکلیف کوئی نہیں. ایسا مجھے دل چاہتا ہے بننے کو, تو ایسی دعا کر دیجیے. ایسا آدمی بنے انہوں نے کہا بھائی یہ دنیا ہے, اس دنیا کے اندر کوئی بھی آدمی ایسا نہیں ہے کہ جس کو کوئی نہ کوئی تکلیف, کوئی نہ کوئی غم کا کانٹا اس کے نہ لگا ہو. اللہ نے یہ دنیا ایسی بنائی ہے کہ اس میں خوشیاں بھی ہیں, غم بھی ہیں, راحت بھی ہے, تکلیف بھی ہے, سبھی کچھ ملا جلا چلتا ہے. تو کوئی آدمی چاہے کہ بس میں خوشی خوشی ہو, غم کبھی نہ ہو, آرام ہی آرام ہو, تکلیف کبھی نہ ہو, یہ کبھی دنیا میں کسی کو میسر آیا نہیں, نہ کسی پیغمبر کو, نہ نبی کو, نہ ولی کو, نہ کسی بڑے بڑے دولت مند کو, نہ کسی حاکم کو, نہ کسی بادشاہ کو یہ بات کسی کو میسر آئی. باقی اگر تمہارا دل چاہتا ہو تو ایسا میں کہہ سکتا ہوں کہ تم ذرا اپنے ماحول میں تلاش کرو, تو میں کوئی آدمی اگر ایسا ملے جس کے بارے میں تم سمجھو کہ بھائی یہ ہے بس سب ٹھیک, اس سے زیادہ مزے میں کوئی اور نہیں ہے, تو اس کا نام مجھے آگے بتا دینا, میں دعا کر دوں گا کہ اللہ میں تمہیں ویسا ہی بنا دوں جیسا یہ ہے جس کو تم کہہ رہے ہو کہ بھائی یہ سب ذرا مزے میں. تو پہلے ذرا ڈھونڈ کے آؤ کوئی آدمی کوئی ایسا ملے جس کو سمجھو سب ذرا مزے میں. وہ گیا شہر میں تلاش کیا, دیکھا تو ایک سونے کا تاجر تھا, سونے اور جواہرات کا تاجر تھا, بڑی شاندار دکان تھی, عالی شان, سارے شہر میں لوگ دیکھنے آتے تھے اس کی دکان. دکان عالی شان, اس میں سامان عالی شان, سونے جواہر کے ڈھیر لگے ہوئے, اور بڑے شاندار نوکر اس کے یہاں کام کر رہے, اعلی درجے کی سواریاں اس کے بعد موجود, بہت شاندار محل اس کے رہنے کا. اس کا بھائی یہ ہے آدمی صحیح, یہ معلوم ہوتا ہے کہ سارے شہر میں اس سے زیادہ مزے میں کچھ ہے نہیں. تو وہ گیا بزرگ کے پاس, جا کر کہا کہ حضرت ایک آدمی میں نے مل گیا اور وہ فلاں جوہری ہے جو یہ سونے وغیرہ کی تجارت کرتا ہے, اس کے حالات دنیا میں سب سے اچھے ہیں, وہ بہت مزے میں, بس ویسے دعا کر دیجیے کہ وہ ویسا ہو جاؤں میں. انہوں نے کہا اچھا بھائی دعا تو کر دوں, لیکن ذرا ایک کام کرو کہ ذرا معلوم تو کر لو اس کا حال, ظاہر میں تو تمہیں دیکھ لیا, اس کی دکان بھی دیکھ لی, اس کا سونا چاندی بھی دیکھ لیا, جواہرات بھی دیکھ لیے, سبھی کچھ دیکھ لیا, لیکن اندر زندگی میں تو دیکھو اس کو آرام میسر ہے کہ نہیں. تو ذرا ایسا نہ ہو کہ میں تمہاری دعا کر دوں ویسے تم ہو گئے اور بعد میں کہو کہ تو اور مجھے بتا دیتے. تو اس واسطے ذرا معلومات کر لیں. اس جوہری کو بلایا, اس سے پوچھا خلوت میں تنہائی میں کہ بھائی تم ماشاء اللہ بڑے لگے, تمہیں سب کچھ دیا ہے, تو یہ بتاؤ کہ آرام میں ہو, عیش میں ہو, کوئی تکلیف تو نہیں؟ اس نے کہا جی مجھ سے زیادہ تکلیف عذاب میں تو اس روئے زمین پہ کوئی اور ہے ہی نہیں. یہ سب کچھ جو آپ کو نظر آ رہا ہے, یہ مال دولت, یہ دکان, یہ کوٹیاں اور یہ سونا چاندی, یہ تو سب شراب ہے, فریب. میری اندر کی زندگی میں دیکھو, میرے دل میں جھانک کے دیکھو تو مجھ سے زیادہ غم زدہ اور مصیبت زدہ کوئی اور نہیں. اور پھر اس نے ایسی شرمناک داستان سنائی اپنی, اس کو زبان سے بیان کرنا بھی مشکل, ایسی شرمناک داستان سنائی کہ میں ایک مرتبہ بیمار ہو گیا تھا. اب بیماری میں بیوی سے کوئی کہنے لگی کہ بھائی بیوی بیمار ہو گئی تھی, تو بیوی نے کہا کہ تم میرے بعد شادی کر لو گے, تو میں نے کوئی اس سے وعدہ کر لیا کہ میں نے شادی نہیں کروں گا اور اس کا کچھ عملی ثبوت بھی فراہم کر دیا. بعد میں اللہ کا کرنا ایسا ہوا, بیوی تندرست ہو گئی اور یہ خود بیمار پڑ گیا, اور ایسا بیمار پڑا کہ اس کے نتیجے میں میاں بیوی کے تعلقات خراب ہو گئے, اور تعلقات کے خراب ہونے کے نتیجے میں اس بیوی نے اور لوگوں سے مراسم قائم کر دیے, الحمد للہ, اور اس مراسم کے نتیجے میں دونوں کی زندگی عذاب. اب یہ بظاہر دکان تو بہت عالی شان ہے, لیکن گھر کا سکون میسر نہیں, گھر کی راحت میسر نہیں. تو اس نے کہا کہ مجھ سے زیادہ, یعنی وہ اس نے ایسی شرمناک بات بیان کی جو میں یہاں آپ کے سامنے وجہ میں بیان بھی نہیں کر سکتا. تو اس نے یہ کہا کہ اس روئے زمین پر مجھ سے زیادہ عذاب میں, مصیبت میں کوئی اور نہیں. تو دیکھا بھائی لوگ, تم کہہ رہے تھے مجھے ایسا بنا دو, تو یہ حال ہے. اب یہ واقعہ جو حضرت نے کئی مواعظ میں لکھا ہے, یہ تو ایک واقعہ ہے. میں آپ سے سچ کہتا ہوں کہ خود میرے پاس جو لوگ آتے ہیں اور جو اپنی داستانیں بیان کرتے ہیں, وہ بڑے بڑے مال و دولت والے جن کو دیکھ کر لوگ رشک کرتے ہیں, لیکن بعض اوقات ایسی باتیں بیان کرتے ہیں کہ اللہ بچائے ہر انسان کو, ہر مسلمان کو لگا رہا ہوں تو محفوظ رکھتا ہوں. تو بھائی یہ راحت اور سکون یہ پیسے سے نہیں خریدا جاتا, یہ مال و دولت سے حاصل نہیں ہوتا, یہ تو کسی دینے والے کی عطا. وہ اگر دے تو چٹنی روٹی میں دے, اور اگر نہ دے تو کوٹھی بنگلے میں بھی نہ دے. لہذا کہاں تک دوڑو گے اس کے پیچھے, کہاں تک اس کے پیچھے دوڑ لگاؤ گے, کہاں تک منصوبے بناؤ گے, اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ارے دنیا کی اتنی حقیقت سمجھ لو کہ دنیا جو ہے یہ کوئی ہمیشہ رہنے کی جگہ ہی نہیں, لہذا اس میں تو اتنا اگر مل جائے تو بڑی غنیمت بات ہے, اس پر قناعت کر لو جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دیا, اور اس قناعت کے ذریعے تمہیں سکون مل جائے گا. اور اگر قناعت نہ ملی تو بڑھتے چلے جاؤ. کیا عجیب جملہ ارشاد فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ ابن آدم کی خاصیت یہ ہے, آدم کے بیٹے کی, یعنی انسان آدم کے بیٹے کو اگر ایک پوری وادی سونے سے بھری ہوئی مل جائے, دو پہاڑوں کے درمیان جو وادی ہوتی ہے پوری سونے سے بھری مل گئی, لب تغا ان یکون لہ وادی آخر, کہ اگر پوری سونے سے بھری ہوئی ایک وادی مل گئی تب بھی وہ چاہے گا کہ میں مجھے ایک اور مل جائے, وہاں پر بس نہیں کرے گا, اور دو مل جائے تو چاہے گا کہ مجھے تیسری اور مل جائے, کسی حالت پر بس نہیں کرتا بلکہ اور کی تلاش میں رہتا ہے. اور کیا خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کہ وَلَا يَمْلَأُ جَوْفَ ابْنِ آدَمَ إِلَّا التُّرَابَ, آدم کے بیٹے کا پیٹ سوائے مٹی کے کوئی اور چیز نہیں بھر سکتی, اس کا پیٹ نہیں بھرتا کبھی, اگر بھرے گا تو مٹی سے بھرے گا, جب قبر میں جائے گا اور قبر سے کہ مٹی جو ہے اس کے پیٹ کو بھرے گی تو بھرے گا, اس سے پہلے اس کا پیٹ نہیں بھرتا. تو یہ دیکھ لو, تجربہ کر کے دیکھ لو, اربوں کے مالک ہیں, اتنی دولت کہ ساری زندگی کھاتے رہے تو بھی ختم نہ ہو, پھر بھی لگے ہوئے ہیں کہ اور مل جائے, اور اس کے لیے حلال حرام جائز ناجائز ہر طریقہ ایک کیا ہوا ہے. یہاں سے بٹور لے وہاں سے بٹور لے, یہاں سے کالے وہاں سے لوٹ لے, یہ سب سلسلہ چل رہا ہے باوجود ہے کہ اربوں کے مالک. ارے بھائی پہلے جتنا ہے اس کو دیکھ چلو کہ وہ کہاں استعمال کرو گے. ابھی میں استعمال کس طرح کریں گے؟ ابھی پچھلے ہفتے امریکہ میں تھا تو وہاں کے ایک شہر ہے لاس اینجلس, تو وہاں ایک میرے دوست مجھے جاتے ہوئے دکھانے لگے کہ یہ ایک بازار ہے جو دنیا کا سب سے مہنگا بازار ہے, مہنگی چیزیں ملتی ہیں. میں نے کہا کتنی مہنگی ملتی ہیں؟ پیسہ مہنگی کا یہ ہے کہ مثلا موزے ہیں تو معلوم ہوا کہ ایک موزے کی جوڑی کی قیمت $2,000. $2,000 کے وہاں کیا ہوئے؟ پاکستانی 85,000 تقریبا روپے کا ایک جوڑے ایک موزہ. ٹائی ہے تو معلوم ہوا کہ $3,000. سوٹ ہے تو معلوم ہوا صاحب $10,000, $15,000, $20,000, $40,000. ایک ایک لاکھ ڈالر کے سوٹ. اچھا بھائی ایک دکان میں سے گزرے تو کہنے لگے کہ یہ دکان جو ہے اس میں ایک حصہ تو ہے, اس حد تک تو آدمی جو ہے وہ معمولی وہ جا سکتا ہے خریداری کے لیے, یعنی یہی خریداری کے لیے $3,000 کے موزے خریدنے کے لیے. اور اس سے آگے جو ہے ایک زینہ ہے, اس زینے کے اوپر چڑھنے کی اس وقت تک اجازت نہیں جب تک کہ اس کا مالک خود لے کر نہ جائے. اور مالک کیوں لے جاتا ہے؟ اس سے باقاعدہ اپوائنٹمنٹ لیا جاتا ہے اس کام کا کہ وہ آدمی کو لے کے جاتا ہے, جا کے وہ دکھاتا ہے یہ سوٹ ہے, یہ کلر ہے, یہ ڈیزائن ہے, اور آپ کے لیے ان میں سے کون سا کلر اور کون سا ڈیزائن آپ کے لیے زیادہ مناسب ہوگا اس کا مشورہ دیتا ہے. اس مشورے کے $10,000 چارج کرتا ہے. تو $10,000 جو ہیں وہ صرف اس مشورے کے لیے کہ دیتا ہے. پھر جو اور آگے سامان خریدے گا وہ چلا. اور کہتے ہیں کہ شہزادہ چارلس نے اس سے اپائنٹمنٹ مانگا تھا تو 6 مہینے کے بعد کا اپائنٹمنٹ ملا. کہ 6 مہینے کے بعد اس نے وقت دیا کہ آپ تشریف لائے تو میں آپ کو یہ کلر بتاؤں کہ کون سا کلر آپ پہنے اور کون سا ڈیزائن پہنے. تو یہ پورا بازار اس نوعیت کا سارا. تو دولت جب آ گئی خرچ کہاں کریں؟ دولت کی حوث تو ختم ہے نہیں, اب جتنی ہے اس کو کہاں خرچ کریں؟ تو خرچ کرنے کے یہ راستے ہیں, اس میں خرچ ہو رہی ہے. اور اسی سڑک پر کے ایک میل دور گاڑی روکی تو ہر سگنل کے اوپر آ کر بھکاری بھیک مانگ رہا ہے. میرے ساتھ جو آدمی بیٹھا ہوا تھا اس نے ان سے اس بھکاری سے کہا کہ بھائی میں اس وقت میرے پاس پیسے نہیں ہیں جاؤ. تو اس نے کہا کہ میں میرے سامنے اس نے میں کل زبان سے سنا کہ جی آپ پیسے روپے کی بات نہیں کرتا ڈالر کی, مجھے پینیاں بھی دے دیجیے, پینی ہو تو دے دیجیے کیونکہ کھانے کو ترس رہا. تو ایک یہ حالت ہے اور وہاں $2,000 کے موزے بک رہے ہیں دنیا. تو یہ دولت کی آخر کوئی حد کوئی انتہا, جتنی ہے پہلے اس کو خرچ تو کر لو, اس کو ڈھنگ سے دے جائے کہ آگے کی فکر لگی ہوئی ہے کہ اس سے زیادہ دوسری وادی مل جائے سونے کی چاندی کی. تو یہ حوث ایک ایسی لامتناہی حوث ہے, لامتناہی حوث ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں کوئی انتہا نہیں. اس کو کہتے ہیں جوع البقر, کہ ایسی بھوک جو کبھی مٹتی نہیں, ایسی پیاس جو کبھی مٹتی نہیں, جتنا کھا لے کتنا پی لے یہ پیاس نہیں ہوتی. میں آپ سے کیا کروں, ایک ہمارے ملک کے ایک بہت بڑے سرمایہ دار آدمی جو گنے چنے لوگوں میں شمار ہوتے ہیں, ایک دن میرے سے بات چیت ہو رہی تھی تو میں نے ان سے ایسے کہا, میں نے کہا بھائی اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت کچھ دیا, اللہ تعالیٰ کا کرم ہے بہت کچھ دیا آپ کو, لوگ آپ کو برش کرتے ہیں دولت, تو یہ دولت جو اللہ نے دیا اس کا کچھ حصہ کچھ ایسے کام میں خرچ کر لیجئے آپ کی آخرت کے لیے کارآمد ہو جائے. اور میں نے کہا اللہ نے بہت کچھ دے دیا, بہت کچھ کما لیا, آپ توبہ کر لیجئے کہ سود وود کی لعنت سے بچیں گے اور کچھ نئے کام میں خرچ کر لیجئے. تو بس بحث شروع کر دی انہوں نے کہ صاحب سود جو ہے وہ کیسا ہوتا ہے، حلال ہے کہ حرام ہے، اور کون سا حلال ہے کون سا حرام ہے، تو کیسے لمبی چوڑی، اور سود کے بغیر اس دنیا میں کیسے گزارا ہوگا اور کیسے تجارت چلے گی. کافی دیر تک پھر خیر کچھ سمجھایا بجھایا، آخر میرا جواب ہو گیا. تو پھر خود مجھ سے کہنے لگے کہ مولانا بات تو آپ صحیح کہتے ہیں، مگر میں کھجلی کو کیا کروں؟ ہاتھ کی طرف اشارہ کر کے انہوں نے کہا خود اپنے زبان سے کہ میں اس ہاتھ میں اٹھنے والی کھجلی کو کیا کروں؟ یہ کھجلی جو ہے یہ ختم نہیں ہوتی کسی طرح بھی. کتنے ہی کارخانے لگا لوں، کتنے ہی فیکٹریاں لگا لوں، کتنے ہی بینک بیلنس جمع کر لوں، یہ کھجلی ختم نہیں. اور اس کھجلی کا نتیجہ یہ ہے کہ گھر برباد ہے، میں جانتا ہوں اندر گھر برباد ہے، گھر کا سکون میسر نہیں، اولاد کی راحت میسر نہیں، لڑائی اور جھگڑے ہیں. مگر فرمایا گا بڑے زبردست، تو قرآن کریم نے قارون کا جو ذکر فرمایا، قارون قارون کا مشہور ہے نا خزانے، قرآن کریم نے فرمایا کہ اس کے اتنے خزانے تھے جو ان مفاتحہ لتنوع بالعصبہ اولی القوہ، جو اس کے خزانوں کی صرف چابیاں جو تھی نا چابیاں، وہ اتنی بھاری تھیں کہ ایک بڑی جماعت مل کر اس کو اٹھایا کرتی تھی، ایک آدمی کے بس میں نہیں تھا اس کی چابیاں اٹھانا اس کے خزانوں کی. تو وہ جب کہتے ہیں جب گزرا اپنی دولت کے ساتھ لوگوں کے سامنے، تو کسی نے دیکھ کر کہا کہ یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون انہ لذو حظ عظیم، کہ کاش ہمیں بھی وہ دولت ملی ہوتی جیسا کہ قارون کو ملی ہے، وہ تو بڑا خوش قسمت آدمی ہے. یہ لوگوں نے دیکھ کر کہا اس کو، قرآن کریم فرماتا ہے کہ یہ وہ ہیں جو ظاہر کو اس کے دیکھ رہے تھے کہ یہ بڑی دولت رکھنے والا ہے، لہذا بڑا قابل رشک ہے، لیکن یہ معلوم نہیں تھا کہ اس دولت کے پیچھے کیا عذاب پھنسا ہوا ہے. تو اس واسطے بعض تعالیٰ نے فرمایا کہ بعد میں یہاں حالت یہ ہوئی کہ جن لوگوں نے اس کا انجام دیکھا تو انہوں نے کہا کہ کاش اللہ تعالیٰ کا کتنا کرم ہے کہ ہمیں اس جیسا نہیں بنایا ہو. تو بھائی یہ دولت کی کوئی انتہا نہیں، دنیا کی اسباب اور مال و اسباب کی کوئی حد نہیں، کہاں تک دوڑو گے، کہاں تک حسرتیں کرو گے، اور کسی بھی حد پر جا کر قرار نہیں آئے گا، یاد رکھو کسی بھی حد پر جا کر قرار نہیں آئے گا. اگر قرار آئے گا تو صرف اور صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ہدایت میں آئے گا کہ قناعت اختیار کر لو، قناعت اختیار کر لو. کیا قناعت کے کیا معنی؟ کہ مناسب اور جائز تدبیر کے تحت حلال طریقے سے جو کچھ مل رہا ہے اس کو اپنے لیے کافی سمجھو اور اس پر مطمئن ہو جاؤ، یہ قناعت. جس دن یہ حاصل کر لی تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے اسی تھوڑی بہت دنیا کی اسباب میں جو تمہیں میسر ہیں وہ راحت میسر آ جائے گی جو بڑے بڑے بادشاہوں کو میسر ہیں، بڑے بڑے سرمایہ داروں دولت مندوں کو میسر ہیں، وہ میسر آ جائے گی انشاءاللہ. میرے والے جو ماجد صلی اللہ تعالیٰ صلی اللہ تعالیٰ ان کے درجات فلم فرمائے، جب پاکستان آئے تو یہاں دستور ساز اسمبلی کے ساتھ ایک بورڈ بنایا گیا تھا، تعلیمات اسلامی بورڈ، اس میں والد صاحب ممبر تھے. تو اس میں کسی وقت وہ چونکہ حکومت کا ایک حصہ تھا تو اس نے کوئی کام حکومت نے کوئی کام گڑبڑ کیا، والد صاحب نے بیان دے دیا اخبار میں کہ حکومت نے یہ کام غلط کیا. تو وہ کوئی جو حکمران تھے وہ کسی وقت ملاقات ہوئی تو انہوں نے ان سے کہا، والد صاحب سے کہا کہ حضرت آپ تو حکومت کا ایک حصہ ہیں، آپ نے یہ بیان دے دیا حکومت کے خلاف، تو اور حالانکہ آپ رکن ہیں وہ تعلیمات اسلامی کے جو دستور ساز اسمبلی کا حصہ ہے، حکومت کا ایک حصہ ہے، تو یہ تو مناسب بات نہیں. اور والد صاحب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی دیکھو میں نے یہ رکنیت کسی اور مقصد سے قبول نہیں کی تھی، صرف دین کی خدمت کے خاطر قبول کی تھی، اور ایک دین کے خادم کے طور پر میرا یہ فرض ہے کہ جو بات حق سمجھوں وہ کہوں، حکومت کے موافق پڑے یا مخالف پڑے، میں اس کا مکلف نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک جو بات حق ہے وہ واضح کروں. رہا یہ کہ صاحب رکن، تو بھائی یہ رکنیت کا معاملہ جو ہے یہ کوئی میری ملازمت نہیں ہے. آپ حکومت کے خلاف بات کرتے ہوئے آپ ڈریں کہ آپ ہیں ایک ملازم افسر، آپ کی تنخواہ 2000-3000، اس زمانے میں 2000-3000 بہت بڑی چیز ہوا کرتی تھی تنخواہ ہے. اگر یہ ملازمت چھوٹ گئی تو آپ نے اپنا جو زندگی کا نظام بنا رکھا ہے اس وہ نظام چل نہیں سکے گا. میرا حال یہ ہے کہ جس دن میں نے رکنیت قبول کی تھی اسی دن استعفیٰ لکھ کے جیب میں ڈال لیا تھا کہ جب کبھی موقع ہوگا پیش کر دوں گا. اور یہ جو ملازمت کا معاملہ ہے تو بھائی میرا اور آپ میں یہ فرق ہے کہ میرا سر سے لے کر پاؤں تک میری ساری زندگی کا جو خرچہ ہے وہ 2 روپے سے زیادہ نہیں. میں نے اپنی زندگی کو اس طرح بنایا ہے کہ اس میں 2 روپے سے زیادہ کا خرچہ نہیں ہوتا. تو میں اس تنخواہ کا اور اس الاؤنس کا محتاج اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے نہیں. یہ 2 روپے یہاں سے نہیں ملیں گے، کہیں سے مزدوری کر کے کما لوں گا اور اپنا یہ 2 روپے کا خرچہ پورا کر دوں گا. باقی آپ نے اپنا نظام زندگی ایسا بنایا کہ 200 روپے سے کم میں آپ کا چھوٹ نہیں ہوتا، تو اس واسطے آپ ڈرتے رہے. لیکن مجھے الحمدللہ کوئی مسئلہ نہیں کہ اپنی زندگی کا نظام ہی ایسا بنا دیا ہے. والد صاحب فرمایا کرتے تھے کہ بھائی آمدنی بڑھانا انسان کے اختیار میں نہیں ہے. اختیار میں کہ آمدنی بڑھائے انسان کے اختیار میں نہیں، ہاں انسان کے اختیار میں یہ ہے کہ خرچ گھٹائے، خرچ کو گھٹانا یہ اختیار میں ہے. لہذا خرچ کو گھٹا کر قناعت اختیار کر لو، انشاءاللہ کوئی پریشانی نہیں ہوگی. پریشانی اس سے ہوگی کہ تم نے اپنے ذہن میں بڑے پلان بنا لیے کہ اتنی آمدنی ہونی چاہیے، وہ ہونی رہی تو پریشانی ہے. لیکن جب تم نے اپنے خرچ گھٹا کر اپنی زندگی کو سادہ بنا لیا اور سادہ بنا کر اپنے آپ کو اس کے مطابق ڈالی، جو کچھ مجھے ملا ہوا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے مطابق میں نے اپنی زندگی ڈھالی اور اس پر مطمئن ہو گیا، بس اس کے بعد انشاءاللہ راحت ہے. اور ایسے کم ملا ہے تو کم میں گزارا کر لوں گا، اللہ نے زیادہ دیا ہے تو زیادہ کے مطابق گزارا کر لوں گا. اللہ تعالیٰ چاہیں گے جب تک وہ باقی رہے گا اس کو استعمال کروں گا، جب اللہ تعالیٰ نہیں چاہیں گے تو کم عطا فرمائیں گے کم میں گزارا کر لوں گا. قناعت اسی واسطے حضور عبد صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا ترقیم فرمائی، اور بڑی کام کی دعا ہے، ہر مسلمان کو کرنی چاہیے. دعا ترقیم فرمائی اللہم قنعنی بما رزقتنی، اللہم قنعنی بما رزقتنی وبارک لی فی. کیا عجیب غریب دعا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، ایک ایک جملے پر قربان ہو جائے انسان. اللہم قنعنی بما رزقتنی، اے اللہ جو کچھ آپ نے مجھے رزق عطا فرمایا ہے اس پر مجھے قناعت عطا فرمائے، اس پر مجھے قناعت عطا فرمائیے. وہ بارک لی فی، اور اے اللہ اس میں مجھے میرے لیے برکت ڈال دی، اس میں میرے لیے برکت پیدا فرما دی. سبحان اللہ کیا عجیب لفظ ہے. دو اگر یہ قبول ہو جائے نا یہ دعا، زندگی کے سارے مسائل حل ہو جائیں. اے اللہ قناعت دے دیجئے، جو کچھ مجھے دیا ہے اس پر قناعت دے دیجئے اور اس میں برکت عطا فرما دی. قناعت دے دی تو کیا مانا کہ یہ جو پریشانی ہے نا ہر وقت دھن لگی ہوئی ہے زیادہ سے زیادہ کمانے کی کھانے کی، یہ دھن تو ہو جائے گی ختم اور سکون انشاءاللہ نصیب ہو جائے گا، راحت انشاءاللہ مل جائے گی. اور بارک لی فی، برکت عطا فرما دیجئے. کیا مانا کہ چاہے چیز دیکھنے میں تھوڑی ہو لیکن فائدہ اس سے زیادہ پہنچ جائے، یہ مانا ہے برکت کے. برکت لوگ استعمال تو بہت کرتے ہیں لفظ، اور زبان پر رہتا ہے اللہ میاں برکت دے، بھائی مبارک ہو آپ کو گھر مل گیا اللہ مبارک کرے، کار مل گئی اللہ مبارک کرے، شادی ہو گئی اللہ مبارک کرے، یہ الفاظ بہت استعمال کرتے ہیں لیکن مطلب نہیں پتا کیا ہے. مطلب یہ ہے برکت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز کو تمہارے لیے باعث راحت بنا دے، اور ایسا باعث راحت بنا دے کہ چاہے مقدار میں یہ چیز تھوڑی ہو لیکن فائدہ اس سے زیادہ پہنچ جائے، یہ ہے برکت. لوگ اس کا حساب کتاب، آج کی دنیا جو ہے نا وہ اسٹیٹسٹکس کی دنیا ہے، عدد شمار کی. وہ عدد شمار کی دنیا یہ ہے کہ یوں شمار کرتے ہیں کہ پیسہ روپیہ گنتے ہیں، اتنی آمدنی ہوئی، اتنا روپیہ، اتنے ڈالر، اتنے پیسے، وہ گنتے ہیں. لیکن اس گنتی کے نتیجے میں فائدہ کتنا ملا اس کو کوئی شمار نہیں کرتا. اس واسطے کتاب، ایک بہت اچھے مصنف کی کتاب لکھی تھی، بڑی اچھی کتاب لکھی ہے اس نے، مسلمان ہے، انگریز مسلمان، اس نے کتاب لکھی ہے انگریزی میں، اس کا نام ہے دا رین آف کوانٹٹی، یعنی گنتی کی حکومت. یعنی سب دنیا کے اوپر جو ہر چیز حکومت کر رہی ہے وہ گنتی ہے، مقدار ہے کہ اتنے زیادہ مل جائے، اتنے زیادہ پیسے ہو جائیں. لیکن اس گنتی کے پیچھے فائدہ کتنا ہے اس کو کوئی نہیں دیکھتا. ایک شخص نے 2 روپے کمائے اور 2 روپے کما کر گھر چلا بس میں بیٹھنے کے لیے کہ گھر جاؤں. اب بس میں جاتا تو 2 روپے میں سے 1 روپیہ تو کرایے میں کم سے کم خرچ ہو جاتا. باہر نکلا، کوئی دوست مل گیا، اس نے کہا بھائی چلو میں تمہیں اپنی گاڑی میں پہنچا دیتا ہوں. گاڑی میں پہنچا دیا، گاڑی پہنچ گیا تو 1 روپیہ بچا کہ نہیں بچا. یہ 1 روپیہ جو بچ گیا اس کے کیا معنی؟ کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکت ہو گئی. کہ اگر یہ 1 روپیہ اگر وہ آدمی نہ ملتا، اس کو گھر نہ پہنچاتا، تو 1 روپیہ اس کا بازار میں خرچ ہو جاتا تھا. اللہ تعالیٰ نے برکت دے دی. بازار میں گیا تھا سودا خریدنے کے لیے، چیز اللہ تعالیٰ نے دوسرے آدمی کو زیادہ اس کو سستی مل گئی. کیا ہوا یہ 2 روپے میں برکت ہو گئی. ایک آدمی نے 2 لاکھ روپے کمائے اور 2 لاکھ روپے کما کر گھر سے نکلا، گھر پہنچا تو معلوم ہوا کہ صاحب بیٹے کو فلاں بیماری لائق ہو گئی ہے اور فوراً اسپتال لے جانا ہے. اسپتال والے نے ٹیسٹ لکھ دیے اور ٹیسٹ کے اوپر 1000 روپیہ خرچ ہو گیا. معلوم ہوا کہ اسپتال میں داخل کرنا پڑے گا، 1 لاکھ روپیہ اسپتال میں چلا گیا، 1 لاکھ روپیہ اسپتال میں گیا. تو یہ 1 لاکھ روپے جو گئے یہ کیا ہوئی؟ 2 لاکھ روپے جو ملے تھے اس میں برکت نہ ہوئی، بے برکتی ہو گئی. ایسے واقعات پیش آ گئے کہ بلا وجہ خرچ کرنے پڑ گئے تھے. یہ جتنی رشوت اس سب کی آمدنی ہوتی ہے نا، اس سب میں یہی بے برکتی ہوتی ہے. ایک جگہ سے رشوت لے گا 10 جگہ دینی پڑے گی. ایک جگہ سے رشوت لی، پیسہ بنا گن گن کے خوش ہو رہا ہے جو میرے پاس 10,000 کے 20 ہو گئے، 30,000 کے 40 ہو گئے، 40,000 کے 50,000 ہو گئے، گن گن کے خوش ہے. یہ پتا نہیں کہ یہ 1 لاکھ روپے جمع کیے ہیں رشوت کے ذریعے، یہ 10 آدمی کو جا کے دینے پڑیں گے. کل کو جب کسی دفتر میں کام پڑے گا تو وہاں دینے پڑیں گے، دوسری جگہ جائے گا وہاں دینے پڑیں گے. 10 جگہ دے گا تو یہ سارے روپے جو ہے اسی طرح تقسیم ہو جائیں گے. یہ ہے بے برکت. تو برکت اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا ہے، یہ انسان کے زور بازو سے حاصل نہیں ہوتی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ یہ دعا کرو اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ جو کچھ آپ نے مجھے رزق عطا فرمایا ہے اس پر قناعت بخش دیجئے اور اس میں مجھے برکت عطا فرما دیجئے کہ اس میں تھوڑے کے اندر بہت کام ہو جائے. اب میں آپ کو کیا مثال دوں، ہمارے یہاں ہم دارالعلوم میں رہتے ہیں اور دارالعلوم کے اندر رہنے والوں سے پوچھ لیجئے، بیچاروں کی تنخواہیں گنتی کے اعتبار سے عام لوگوں کے مقابلے میں کم ہیں، لیکن آپ پوچھ لیجئے ان کو کہ جس سے کہاں جا سکتے. اللہ تعالیٰ نے اس تنخواہ میں اتنی برکت عطا فرمائی ہے، اتنے کام اس سے اللہ تعالیٰ نکال دیتے ہیں کہ باہر رہنے والوں کی اچھی اچھی بڑی بڑی تنخواہیں بھی، تنخواہوں میں بھی وہ کام نہیں ہوتا جو اللہ تعالیٰ نے اس میں برکت عطا فرما دی. جس سے چاہے پوچھ لیجیے، ہمارے جا کر آنکھوں سے مجھا آتا ہے. تو یہ ہے برکت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا. اور یہ عطا ملتی ہوتی ہے کب؟ جب آدمی قناعت اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے رجوع کرتا ہے. اس لیے فرمایا اللہ تنیا نہیں بیمار تنی قربان جائیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. ایک تیسرا جملہ اور ساتھ فرما دیا, کیا فرمایا, وخلف على كل غائبة لي منك بخير. تیسری بات اور فرما دیا کہ اللہ جن چیزوں کو میرا دل چاہتا تھا کہ مجھے ملے مگر ملی نہیں, دل چاہتا تھا کہ ملے مگر ملی نہیں, اے اللہ ان کے بدلے میں مجھے اور ان سے بہتر چیز جو آپ کے نزدیک بہتر ہو عطا فرما دیا. قرار دے دیجیے جو ملا ہے اس میں برکت دے دیجیے, اور جن چیزوں کو میرا دل چاہتا تھا کہ مجھے ملتی مگر مجھے نہیں ملی, آپ نے اپنے تقدیر سے اپنے فیصلے سے مجھے عطا نہیں فرمائی, تو ظاہر ہے کہ اس میں کوئی عظیم حکمت ہوگی, اے اللہ ان کے بدلے میں وہ چیز دے دیجیے جو آپ کے نزدیک میرے حق میں بہتر ہو. دل چاہتا تھا کہ میری کار ہوتی مگر نہیں ملی, تو اللہ جب آپ نے مجھے کار نہیں دی باوجود میری خواہش کے, تو یقیناً کوئی نہ کوئی اس میں حکمت مصلحت ہوگی, تو اللہ اس کے بدلے میں وہ چیز دے دیجیے جو آپ کے نزدیک بہتر ہو. اب بتاؤ اگر یہ تین باتیں قبول ہو جائیں انسان کے لیے, قناعت مل جائے, جو کچھ ملا ہے اس میں برکت نصیب ہو جائے, اور جو نہیں ملا اس کا نعمل بدل مل جائے, تو آپ دنیا کے اندر اور کیا چاہیے بتاؤ؟ کوئی دنیا کی خواہش ضرورت ایسی نہیں جو اس میں پوری نہ ہو. تو بھائی یہ مانگنا چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ, بڑی دولت ہے یہ قناعت, بڑی دولت ہے قناعت, اور اس سے بڑا بڑی دولت کوئی نہیں. لوگ دولت سمجھتے ہیں روپے پیسے کو, کوٹھی بنگلے کو, مال اسباب کو, یہ کوئی چیز دولت نہیں, دولت ہے قناعت. حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ الغنا غنا النفس, غنا غنا کے معنی کیا ہے؟ بے نیازی. غنا کے معنی لوگ سمجھتے ہیں مالداری, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مالداری کا نام غنا نہیں, غنا نام ہے نفس کے غنا کا, کہ انسان کا دل بے نیاز ہو, جو کچھ ملا ہوا ہے اس پر مطمئن, اور جو نہیں ملا اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کے رحمت سے یہ یقین کرنے والا کہ وہ میرے حق میں بہتر تھا ہی نہیں, اگر بہتر ہوتا تو ملتا, نہیں دیا تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک اسی میں بہتری ہوگی. اب غنا غنا نفس, کسی کے آگے ہاتھ میں ہاتھ نہ پھیلائے, اور کسی کے سامنے اپنے حاجت ظاہر نہ کرے, اور ناجائز طریقوں سے دولت اکٹھی کرنے کی فکر نہ کرے, یہ ہے غنا. الغنا غنا النفس کیا ہے؟ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے فرشتہ آتا ہے, اگر کہتا ہے کہ اگر آپ چاہیں تو یہ پہاڑ جو ہے احد کا یہ سارا آپ کے لیے سونے کا بنا دیا جائے, سونا بنا دیا جائے, اور یہ سارا سونا آپ کی ملکیت ہو, اگر آپ چاہیں تو یہ کر لیں. تو کیا فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ نہیں, میں تو اس طرح زندگی گزارنا چاہتا ہوں کہ کھانا مل جائے تو شکر کر کے کھا لوں, نہ ملے تو صبر کروں. تو شکر کی بھی نعمت حاصل ہو اور صبر کی بھی حاصل ہو, اور یہ غنا جو ہے یعنی نفس کا غنا ہو اور مال کی زیادتی, یہ براہ راست مجھے مطلوب نہیں. انکار فرما دیا سرکار دوارا منع کرا کہ نہیں یہ نہیں چاہیے, ایسا دینا چاہیے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرانے والا ہو. اسی وقت یہ دعا فرمائی, اللہم انی اعوذ بک من کل غنا یطغینی, اللہ ایسی مالداری سے میں پناہ مانگتا ہوں جو مجھے سرکش کر دے, سرکش بنا اللہ بچا, ایسی غنا سے میں پناہ مانگتا ہوں. تو بھائی خلاصہ عرض کرنے کا یہ ہے کہ حدیث جو ہے دو چیزوں کا سبق دے رہی ہے, ایک شکر, جو کچھ ملا ہوا ہے اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر کرنے کی عادت ڈالو, چھوٹی سے چھوٹی نعمت جو بظاہر دیکھنے میں چھوٹی معلوم ہو رہی ہے اس پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرو. حضور اکرم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ گھر سے نکلے اور بھوک تھی, گھر میں کچھ کھانے کے لیے اس وقت موجود نہیں تھا. باہر نکلے تو ایک انصاری صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کا ایک باغ تھا کھجور کا, حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دے کر اپنے باغ میں لے گئے. باغ میں لے جا کر سائے میں آپ کو بٹھایا, بٹھا کر وہاں کچھ کھجوریں حضور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تناول کرنے کے لیے پیش کی اور پانی پلایا. جب آپ نے وہ کھجوریں کھا لی اور پانی پی لیا تو آپ تو اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کی کتنی نعمت, یہ کھجور نعمت, یہ پانی نعمت, یہ درخت کا سایہ جس میں ہم بیٹھے ہیں وہ نعمت, اور یہ ساری نعمتیں ان نعمتوں میں داخل ہیں جن کے بارے میں قرآن کریم نے فرمایا وَلَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ, کہ قیامت کے دن تم سے سوال ہوگا ان نعمتوں کا جو ہم نے تمہیں دنیا میں عطا فرمائی تھی, کہ وہ نعمتیں ان نعمتوں کا کیا شکر ادا کیا اور کس کام میں گزر کیا. اب بتائے آپ ذرا سوچیے, کھجوریں کچھ تھوڑی سی کھا لی, پانی پی لیا, سائے میں بیٹھ گئے. بظاہر دیکھنے میں کوئی ایسی غیر معمولی بات نہیں, لیکن اس کو بھی نعمت میں شمار کر کے اس کا ذکر فرما رہے ہیں, اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا فرما رہے ہیں, اور یہ فرما رہے ہیں کہ ان نعمتوں کا آخرت میں سوال ہوگا ان نعمتوں کس کام میں خرچ کیا. تو بھائی کوئی جتنی چھوٹی سے چھوٹی بھی نعمت ملی ہو بظاہر دیکھنے میں چھوٹی لگتی ہو, کوئی نعمت اللہ کی چھوٹی نہیں, اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس پر شکر ادا کرو اور ناشکری سے بچو. اللہ بچائے ناشکری سے اللہ تعالیٰ مدد فرمائے. جو آدمی جو بندہ ڈھونڈا کرو سوچا کرو کیا کیا نعمتیں میرے اوپر اللہ تعالیٰ کی اس وقت برس رہی ہیں, میرا وجود, میری زندگی, میرے سانسوں کی آمد و شد, میری آنکھیں, میرے کان, میرے دانت, میرا منہ, میرے ہاتھ, میرے پاؤں, یہ سب نعمتیں ہیں کہ نہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمائی ہوئی ایک ایک نعمت ایسی ہے کہ اگر چھن جائے لاکھوں کروڑوں روپیہ خرچ کر کے بھی حاصل نہ ہو. ایسی نعمت, صحت, عافیت, گھر والے, گھر, راحت, سکون, ان کو تصور کر کے ان کے اوپر اللہ کا شکر ادا کرو. یہ سبق یہ دے رہے, اور دوسرا یہ کہ جو کچھ ملا ہوا ہے چاہے تدبیر سے ہم منع نہیں کرتے. یاد رکھو حضور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کسب معاش کے لیے جائز تدبیر سے کوئی منع نہیں کرتا. تجارت کر رہا ہے تجارت کرے, ملازمت کر رہا ہے ملازمت کرے, زراعت کر رہا ہے زراعت کرے, لیکن اس جائز تدبیر کے نتیجے میں حلال طریقے سے جو کچھ مل رہا ہے اس پر مطمئن ہو جائے, اس پر قناعت اختیار کرے, یہ نہ سوچے کہ میں پہلے سے اتنے پلان بناؤں اور اس جائز طریقے سے تو کم مل رہا ہے نہ جائز طریقے سے زیادہ حاصل کر لوں. تو قناعت کے بغیر گزارا نہیں, اب دعا مانگا کر یہ اللہ مجھے قناعت عطا فرمائے, قناعت عطا فرمائے اور اس میں برکت عطا فرمائے. یہ دعا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی, اس کے سوا کوئی گزارا نہیں. یہ قناعت وہ صفت ہے کہ جو اخلاق باطنہ سے تعلق رکھتی ہے, انسان کے باطن کے اندر یہ صفت پیدا ہوتی ہے, اور یہ کوئی انہونی چیز نہیں, کسبی ہے, اختیاری ہے. اگر کسی کو حاصل نہیں ہے تو وہ محنت کسب کر کے کوشش کر کے اس کو اختیار کر سکتا ہے, اگر کر نہ سکتا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو اختیار کرنے کا حکم نہ ہوتا. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا, اس واسطے یہ قناعت اختیار کرنے کا کی عادت ڈالنی ہے. یہ سب باتیں جو میں سنا رہا ہوں ان سب باتوں کو سوچے آدمی, جو میسر ہے تو اس سے اس پر قناعت اختیار کرنے کے ایک تدبیر بتائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. تدبیر کیا بتائی؟ فرمایا کہ دنیا کے معاملے میں ہمیشہ اپنے سے نیچے والے کو دیکھو. کیا تدبیر بتائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم؟ دنیا کے معاملے میں ہم ہمیشہ اپنے سے نیچے والے کو دیکھو اور دین کے معاملے میں ہمیشہ اپنے سے اوپر والے کو دیکھو. دین کے معاملے میں دیکھو اپنے سے اوپر والے کو دیکھو, یہ کتنا دیندار ہے, کتنا عبادت گزار ہے, کتنا متقی ہے, اس کو دیکھو اور اس کے پیچھے چلنے کی کوشش کرو تاکہ تمہارے اندر, تمہارے اعمال میں, تمہارے اخلاق میں, تمہارے کردار میں ترقی. دنیا کے معاملے میں ہمیشہ اپنے سے نیچے کو دیکھو. کیا دیکھو کہ جس وقت یہ خیال آ رہا ہے کہ بھائی کاش میرے پاس فلاں چیز ہوتی جیسے کہ فلاں آدمی کے پاس ہے, فوراً تصور کرو اپنے سے نیچے آدمی کا. فلیٹ میں رہتے ہو, دل میں خیال آ رہا ہے یہ بنگلے والے اچھے تھے, یہ بنگلہ ہمارا بھی ہوتا تو تصور کس کا کرو؟ جھونپڑی والے کا. کتنے ہیں جو جھونپڑی میں رہ رہے ہیں اور یہ نعمت جو ہمیں مجھے میسر ہے اس وقت فلیٹ کی, یہ ان کو وہ میسر نہیں. جب یہ تصور کرو گے تو اس کے نتیجے میں جو نعمت موجود ہے اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا ہوگا اور قناعت پیدا ہوگا. اس کے برخلاف اگر اونچے کو دیکھتے جاؤ گے کہاں تک دیکھو گے بھائی؟ وہی اس دکاندار کے پاس پہنچ جاؤ جس کا بھی میں نے ذکر کیا, اس کو دیکھتے جاؤ کہ بھائی $2000 میں موزے خریدتا ہے, تو اس کو دیکھو گے تو کہاں تک دوڑو گے؟ اس واسطے نیچے والے کو دیکھو تو انشاءاللہ اس سے نعمت حاصل ہوگی. ایک بزرگ ہے وہ فرماتے ہیں کہ میں اپنی زندگی, میری ابتدائی ایسی گزری کہ جو زیادہ مالدار لوگ تھے ان کے ساتھ صبح شام اٹھنا بیٹھنا تھا, بہت صبح شام جانا آنا, اٹھنا بیٹھنا, دوستی, کھانا پینا. کہتے ہیں فلم ارا اکثر ہم منی, اس زمانے میں مجھ سے زیادہ پریشانی میں کوئی اور نہیں تھا. کیوں؟ اس واسطے کہ جہاں جاتا ہوں ارا دابتن خیرم من دابتی و صوبن خیرم من صوبی, جہاں جاتا ہوں تو میرے سواری سے بہتر سواری نظر آتی ہے, میرے کپڑے سے بہتر کپڑا نظر آتا ہے, میرے کھانے سے بہتر کھانا نظر آتا ہے. تو ہمیشہ دل میں رہتا ہے کہ بھائی یہ بڑے, ان کو بہت کچھ میسر ہے, ہمیں کچھ بھی نہیں, بہت پریشانی. بعد میں کسی نے کہا میاں کس چکر میں پڑے, ذرا ان لوگوں کے ساتھ اٹھو بیٹھو جن کے پاس زیادہ مال دولت نہیں. تو کہتے ہیں جالس الفقراء, اس کے بعد میں نے کم آمدنی والے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع کیا. کہتے ہیں فرسٹ طرح تو الحمدللہ آرام آ گیا. اس واسطے کہ ہر چیز کے اندر یہ نظر آتا ہے کہ الحمدللہ مجھے زیادہ ملا ہوا ہے اور اس بیچارے کو اتنا بھی ملتا ہے, اس کی وجہ سے دل میں آرام آ گیا, سکون آ گیا, پر آ رہا. تو یہ حضور احمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کردہ تقدیر ہے کہ بھائی دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والے آدمی کو دیکھتے جاؤ, اس کو دیکھ دیکھ کے اللہ تعالیٰ کا شکر بھی نکلے گا اور انشاءاللہ قناعت بھی پیدا ہو. تو یہ تدبیر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کی. لیکن یہ جتنے اخلاق کے باطنہ ہیں نا, یہ صرف ایک دن میں حاصل نہیں ہو جاتا, اس کے لیے کچھ محنت کرنی پڑتی ہے, مشق کرنی پڑتی ہے. یہ سب باتیں آدمی کثرت سے سوچا کرے اور جتنا سوچے گا اور ان باتوں کا استعمال کرے گا انشاءاللہ وہ پیدا ہوگی, اور پھر دیکھنا کہ انشاءاللہ کتنی بڑی راحت اور نعمت سے نوازے جاؤ. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, شیخ سعدی شیخ گلستان والے فرماتے ہیں کہ شیر میں کہا ہے کہ ایک آدمی ایک مرتبہ بڑا سوداگر تھا, وہ صحرا کے اندر سفر کر رہا تھا اور خچر پر سوار تھا, خچر پر سوار ہو کر لاد کر سامان لے جا رہا تھا. راستے میں کہیں کوئی حادثہ پیش آیا اور خود بھی گرا اور سامان بھی سارا بکھر گیا, وہیں پر انتقال ہو گیا. تو کہتے ہیں کوئی آدمی وہاں سے گزرا, اس نے یہ منظر دیکھا, تو منظر دیکھ کر اس نے کہا کہ یہ گفت چشمے تنگ دنیا دار را یا قناعت پر کنک یا خاک گور, کہ یہ جو سامان بکھرا ہوا ہے یہ درحقیقت زبان حال سے پکار پکار کر یہ کہہ رہا ہے کہ دنیا کی محبت کرنے والے کی آنکھ, دنیا سے محبت کرنے والے کی آنکھ یا تو قناعت بھرتی ہے یا قبر کی مٹی بھرتی ہے. یعنی یا تو قناعت سے بھر لو, تمہاری آنکھ سیر ہو جائے گی قناعت سے, یا پھر نہیں ہوگی تو پھر قبر کی مٹی جا کے بھرے گی, اس سے پہلے کسی چیز سے بھر نہیں بھر. اللہ تو بھائی قناعت کے معنی یہ نہیں ہے کہ ضرور آدمی فقر و فاقے میں زندگی گزارے, نہیں. جیسے میں نے عرض کیا کہ تدبیر جائز حلال تدبیر سے جو کچھ بھی مل رہا ہے اللہ تعالیٰ زیادہ دے دے, اس کا کرم ہے, نعمت ہے, زیادہ دے دے وہ بھی اللہ کی نعمت ہے. جو بھی مل رہا ہے تدبیر حلال سے کم یا زیادہ, اس پر اللہ کا شکر ادا کر کے اس پر مطمئن ہو جائے. یہ ہے کرم. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رحمت سے مجھے آپ کو سب کو یہ دولت عطا فرما دے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اشعار پر عمل کی توفیق عطا فرما دے. واخر دعوانا الحمدللہ. اللهم صل على سيدنا محمد كما صليت على ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا أرحم الراحمين اغفر فضلنا واغفر رحمتنا ما لك ما انظر أنتم يا الله ہمارے اعمال و اخلاق کی اصلاح کرنا. یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا کرنا. یا اللہ اپنے رحمت میں اتباع سنت کی توفیق عطا کرنا. یا اللہ اتباع سنت کی توفیق عطا کرنا. یا اللہ اتباع سنت کی توفیق عطا کرنا. یا اللہ اپنے دین کی صحیح فہم عطا کرنا. یا اللہ پر عمل کی توفیق عطا کرنا. یا اللہ اپنے رحمت سے اس پر استقامت عطا کرنا. یا اللہ اپنے رحمت سے ہمارے دلوں میں دین کی محبت کو دنیا کے اوپر غالب فرما. یا اللہ اپنے رحمت سے دین کی محبت کو دنیا پر غالب فرما. یا اللہ اپنے رحمت سے ہم کو قناعت عطا فرما. یا اللہ اپنے رحمت سے ہم کو قناعت عطا فرما. یا اللہ اپنے رحمت سے ہم کو قناعت عطا فرما. یا ارحم الراحمین حب دنیا سے حب مال حب جان سے ہمارے قلوب کی حفاظت فرما. یا اللہ اپنے رحمت سے اپنے فضل و کرم سے تمام حاضرین و حاضرات کو ان کے تمام جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما. یا اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما, سب کی مشکلات کو آسان فرما. یہ بعض رات نے دعا کی درخواست کی ہے, ان سب کے لیے دعا فرمائیے. جن جن لوگوں نے جن جن حاجتوں کے لیے دعا کی درخواست کی ہے, اللہ تعالیٰ ان سب حاجتوں کو جاننے والے ہیں. اے اللہ اپنی رحمت سے ان سب حاجتوں کو پورا کرنا. یا اللہ ان کی سب حاجتوں کو پورا کرنا. یا اللہ جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفا کامل حاضر عطا کرنا. یا اللہ جو تندرست ہے ان کی تندرستی کو دور کرنا. جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو رفع کرنا. یا اللہ جو بے روزگار ہیں ان کو جائز حلال واسع روزگار عطا کرنا. یا اللہ جو بے اولاد ہیں ان کی رحمت سے ان کو صالح اولاد عطا کرنا. یا اللہ جن کی شادی میں نکاح میں رکاوٹ ہے اپنی رحمت سے اپنے فضل و کرم سے ان رکاوٹوں کو دور فرما. یا ارحم الراحمین ہماری تمام جائز حاجتیں پوری فرما, تمام جائز مرادیں پوری فرما. اللهم انا نسالک من خیر ما سالک منه عبدک ونبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ونعوذ بک من شر ما استعاذ منه عبدک ونبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقه محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.
تیار کردہ علمی کیسٹ گھر, کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ نوٹ فرما لیں. علمی کیسٹ گھر, دکان نمبر 5, فاطمہ پلازا, بالمقابل مدنی مسجد, پڈلبی ایریا, کراچی. فون نمبر 6370813.